شكرا. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ تحریم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سورة تحريم کی یہ ابتدائی آیات ہیں. اے نبی، آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہوا یہ تھا کہ شان نزول اس کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد اپنی زوجہ حضرت زینب کے پاس جانے کا. وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھایا کرتے تھے، کبھی شہد پیا کرتے تھے اور کبھی کھجور کا ایک حلوہ بنایا جاتا تھا، گھی اور کھجور ملا کے وہ تناول کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری زوجات تھیں ان کو اس عمل سے تکلیف ہوتی تھی. سوگنوں میں تھوڑا سا آپس میں ایک ہوتا ہے نا غیرت کا معاملہ، ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان دونوں نے پروگرام بنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں میں سے کسی کے بھی گھر آئیں تو دونوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بدبو محسوس ہو رہی ہے. شہد پی کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم دونوں نے کیا کہنا ہے کہ ہمیں آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت نفرت تھی. بدبو کا اس لیے کہیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد پینا چھوڑ دیں، کیونکہ بدبودار چیز تو آپ نہیں کھایا کرتے تھے. اور ان دونوں ازواج کا مقصد کیا تھا کہ ان کے گھر نہ جایا کریں. حضرت حفصہ نے بھی کہا کہ کچھ آپ کے منہ سے مغافیر ایک بوٹی ہے، وہ ایک بدبودار بوٹی ہوتی تھی، تو حضرت حفصہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ نے بھی یہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. حضرت حفصہ کے سامنے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. حضرت حفصہ خوش ہو گئی کہ بھائی جو پینے جایا کرتے تھے وہ شہد ہی حرام کر لیا ہے اپنے اوپر، اب وہاں داخلہ بند. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک اور راز کی بات بتائی، وہ یہ بتائی جمہور محدثین کے نزدیک کہ میرے مرنے کے بعد عائشہ کے والد اور تمہارے والد خلیفہ بنیں گے. ابو بکر اور عمر کیا بنیں گے؟ خلیفہ. اور منع کیا کہ یہ دونوں باتیں دوسری زوجات کو نہ بتانا کہ میں نے شہد کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے، اور یہ دوسری رات کی بات. حضرت حفصہ تو خوش تھی، پروگرام دونوں نے بنایا تھا، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ نے مل کے. تو حضرت حفصہ نے جا کے حضرت عائشہ کو تو بتا ہی دیا کہ بھائی جو مقصد تھا پورا ہو گیا، قسم اٹھا لی ہے، اب شہد لے نہیں پئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے اطلاع بھی دے دی کہ بھائی خوش ہو جاؤ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اب شہد کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اپنے اوپر حرام کر لیا. اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لکا, جن چیزوں کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے آپ ان کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی زوجات کو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. واللہ غفور الرحیم, اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ نے غلط کیا, اب اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے, تلافی ایسے ہوگی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے آپ پر لازم کر دیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑے. اس قسم کی قسموں کو توڑنا اللہ نے لکھ دیا ہے. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا دوست ہے. وہو العلیم الحکیم, وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ ایک زوجہ کے غلط مطالبے کو پورا کرنے کے لیے قسم اٹھا لیں. شہد تو حلال چیز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے جو راز کی بات بتائی تھی حفصہ کو, وہ بات انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی ہے. یہ وحی کے ذریعے نبی کو علم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا تو حضرت حفصہ حیران ہوئی. اس کا ذکر ہے اس میں, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی زوجہ کو کچھ راز کی بات اس کے سامنے کی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, لیکن ان زوجہ نے وہ خبر آگے بیان کر دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا کہ تمہاری زوجہ نے وہ بات آگے بتا دیا. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, نبی کو تو اللہ نے پوری بات بتا دی کہ کیا کیا خبریں آگے پارسل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نبی نے حضرت حفصہ کو آدھی بات بتائی آدھی نہیں. یعنی یہ بتایا کہ میں نے جو فلاں راز کی بات تم سے کی تھی وہ تم نے آگے بتا دیے, ساری بات نہیں بتائی کہ ساری باتیں, بس تھوڑی سی بات وہ تم نے آگے بتا دیے. وأعرض عن بعض, اور بعض باتوں سے نبی نے اعراض کیا, یعنی چشم پوشی سے کام لیا, چلو وہ بتا دی جانے دو, لیکن یہ والی بات کیوں بتائی؟ پوری بات کی آپ نے ان پر راز فاش نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے سب باتیں بتا دی. فلما نبأها به, جب نبی کی زوجہ نے وہ خبر آگے نقل کر دی. قالت, نہیں, فلما نبأها به, جب اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی کہ یہ راز کی بات میں نے تم سے کہی تھی کہ آگے نقل نہ کرنا اور تم نے آگے نقل کر دی ہے, جب اتنی بات بتائی. قالت, تو وہ زوجہ کہنے لگی, من انبأک ھذا, آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بتا دی ہے؟ اس لیے کہ جس کو میں نے بتائی, ہمارا آپس میں کیا تھا, کمٹمنٹ کہ بھائی آپس کی ہے, یہ کسی اور کو نہیں بتانا. قال نبأنی العلیم الخبیر, تو نبی نے فرمایا کہ مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے تعلق ہے. بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بظاہر عقل میں نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے سے واقعے کو جو گھروں میں ہوتے رہتے ہیں اس کو قرآن کا جز بنانے کی کیا ضرورت تھی, اللہ نے اس کو باقاعدہ آیتیں نازل کی. چھوٹا سا واقعہ نا, نبی اپنی ایک زوجہ کے پاس جاتے ہیں, دوسری زوجات کو خیال ہوتا ہے بھائی ادھر کیوں جا رہے ہیں, تو ایک ترکیب بنائی کہ بھائی یوں کر دینا, یوں کہہ دینا کہ منہ سے بو آ رہی ہے بوٹی کی, تو اس سے نبی وہاں جانا چھوڑ دیں گے. یہ تو ایک گھروں میں ہوتا ہے, جس آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں تو بیویوں میں آپس میں یہ تھوڑا بہت چپکلش چلتی ہے. اس کو قرآن میں باقاعدہ سورت کی شکل میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً اس میں کوئی بہت بڑا پیغام ہوگا, بہت بڑا پیغام ہوگا جو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر کے ایک بظاہر معمولی سے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. نمازوں میں بھی تلاوت, تراوی میں بھی تلاوت, اور قیامت تک اس کی حفاظت. بتانا یہ مقصد ہے, بہت سارے اس میں حکمتوں کی باتیں. نمبر ایک، لوگوں کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے لحاظ سے بشریت میں کامل تھے، اور ایک بشر اور ایک انسان کے ساتھ گھریلو زندگی کے جو لوازمات اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں. نہیں یاری بات میرا خیال، وہ نبی کے ساتھ بھی تھیں وہ ساری چیزیں. اب اس بتانے سے کیا مقصد ہے؟ بھائی نبی کے بارے میں یہ اطلاع دے دینا کہ نبی بھی بشر کی طرح ایک بشر تھے، اور ہر آدمی کے ساتھ یہ لائف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، گھروں میں تھوڑے بہت اونچ نیچ، ساس بہو، یہ سب چلتا ہے نا، تو نبی کے ساتھ بھی ہوتا تھا. بتانا یہ مقصد ہے کہ جب نبی اللہ کے سب سے برگزیدہ اور سب سے مقرب ہو کر بھی نارمل لائف گزار رہے تھے تو کسی اور کو فنٹر بننے کی کوشش، بولو بھائی، نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑا بزرگ بن گیا، بیوی بچہ ہی نہیں ہے، بچے ہیں تو ایک آدھ، باقی ہے ہی نہیں، میں ٹینشن فری زندگی گزاروں گا کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے تبلیغ میں سال کے لیے نکلنا ہے، مجھے خانقاہ میں سلوک کے منازل طے کرنے ہیں. اللہ کو یہ طرز زندگی پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کو یہی زندگی پسند ہے، بال بچوں میں مشغول ہو، پھڑے بازیاں بھی ہوں، سسرال کے جھگڑے بھی ہوں، سالوں کی دھمکیاں بھی ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور گھروں میں یہ جو ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت اونچ نیچ، یہ بھی چل رہا ہو. جب نبی کے ساتھ تھا تو اور کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا؟ دوسرا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار اور گھر پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی گھروں میں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی تھیں. تو اگر کسی کے گھر میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو گھر کے سربراہ سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. نہیں آ رہی نا میرا خیال بات؟ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے فنٹر بنے تھے اور گھر میں حالات دیکھو کیا ہو رہے ہیں، جوتوں کی گلی میں جوتے گرتے ہوئے، بیلن گلی میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا فنٹر ہو، خواتین کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جیسے اپنے عمل سے بتائی، قرآن نے بھی اس کو ظاہر کیا، تو نبی نے اپنے قول سے بھی یہ بات سمجھائی ہے. فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عورت پر مکمل حاوی وہ آدمی آتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. الفاظ دیکھیں، لئیم کا مطلب برا آدمی، قابل ملامت، اچھا آدمی نہیں حاوی آتا. جو آدمی مکمل کنٹرول ہے نا گھر پہ، ایک دم روبوٹ کی طرح بیوی چلتی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر کو جا رہی ہے، ایک دم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ چنگیز خان کی اولاد میں سے ہے. نہیں آئی بات؟ حجاج بن یوسف کے خاندان سے ہے، اس نے گھر میں بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے، ایسی سختی جو یہ خود برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ. تو جب نبی نے نہیں ایسا حساب کتاب رکھا ہوا تو کوئی اور کہاں سے ہو سکتا؟ اور آپ نے فرمایا ولا یغلب علیہن یغلبن الکریم، اور جو عزت دار آدمی ہوتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے، اس پر بیوی حاوی آ جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، مرد کبھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو کمزور بنایا، عقل بھی تھوڑی سی ناقص رکھی ہے، تو تھوڑی بہت اس کی ٹیڑھی میڑھی باتیں برداشت کر لو، چلتا ہے. جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا داماد برداشت کیا کرے، تو اپنی بیوی کے معاملے میں بھی انسان کا وہی رویہ ہونا چاہیے. داماد کے بارے میں تو چاہتے ہیں کہ جتنی الٹی سیدھی میری بچی ہو، لیکن داماد جو ہے نا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے. کہتے ہیں کہ نہیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عورت پر مکمل حاوی آدمی وہی ہو سکتا ہے جو لئیم، قابل ملامت ہو، یعنی بہت زیادہ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں شیر ہوتے ہیں اور گھر کے باہر آ کے لومڑی بن جاتے ہیں، عورت پہ جو ہے نا بہت سخت ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہ کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتی. ایسے بہت کیسز آ رہے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں. بعض کیسز تو ایسے آتے ہیں کہ سن کے خدا کی قسم رونے کو دل چاہتا ہے. آج کل کا مرد جب ہی قابو میں رہتا ہے جب سسرال اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، واقعات جو آ رہے ہیں نا سامنے وہ ایسے آ رہے ہیں. بیوی کے بھائی طاقتور ہیں, سسرال مالی لحاظ سے مضبوط ہے, داماد دب کے رہے گا, حقوق ادا کرے گا. جہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ غریب لڑکی ہے, اس کے بھائی نہیں ہے, ہے یا کمزور ہے, باپ بوڑا ہے یا غریب ہے, یہ کھا جاتا ہے اس کو, اتنا ذہنی ٹارچر کرتا ہے, اتنا ذہنی ٹارچر کرتا ہے کہ اس کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے. لڑکیوں سے ناجائز تعلقات بھی رکھے گا. بیوی روتی رہے گی سارا دن گھر میں پڑی ہوئی, دوستیاں بھی لگائے گا اور دھمکیاں دے گا طلاق کی, رہنا رہو نہیں تو جاؤ. وہ بیچاری کہاں جائے؟ اس کے دروازے گھر میں باپ نے بھی بند کر دیے کہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی مصیبت سے, بزرگوں سے دعائیں کرا کے, تعویذ گنڈے کرا کے اور جو ہے نا مختلف ٹوٹکے کرا کے تو میں نے گھر سے رخصت کیا تھا, اب واپس آ گئی میرے لیے ایک نئی مصیبت. وہ چونکہ غریب ہے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا. یہ فرضی باتیں نہیں کر رہا, میرے پاس فون آتے ہیں, کتنی عورتیں بیچاری پریشان ہیں. ہاں ذرا اور یاد رکھو, یہ عذاب میں بھی والدین نے ڈالا ہے. میری باتیں لوگوں کو بری تو لگتی ہیں لیکن حقائق پر مبنی ہے. اولاد زیادہ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں کی طاقت, بہنوں کو بھائیوں کی طاقت ملتی ہے. ماں باپ تھوڑے دنوں میں مر جاتے ہیں, پھر بہن بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. میرے پاس جب خواتین کے فون آتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, ظلم ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی اپنے بھائیوں کو بتاؤ نا, میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی مدد, اپنے بھائیوں کو بتاؤ تاکہ بہنوئی کو پکڑے. بھائی ہے ہی نہیں, دو ہی بچے تھے, والدین کے کتنے بچے تھے؟ دو, ایک میں ہوں اور ایک اور ہے, ایک وہ بھی یا تو بہن ہوگی یا بھائی ہوگا, تو ایک اکیلا کیا کرے گا؟ وہ بھی کہیں امریکہ میں رہتا ہے, انگلینڈ میں رہتا ہے. نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ والدین نے نسل روکی یہ سوچ کے نسل روکی تھی کہ ان دو کو ہم اچھے طریقے سے پال لیں گے. پال کے دکھاؤ. بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ خود ایک مضبوط طاقتور جو ہے نا ایک گروہ بن جاتا ہے ان کا, پھر کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے دکھائے. بہنیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ بھی کام آ جاتی ہیں, وہ اپنے شوہروں کو انوالو کر دیتی ہیں. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ سالی پر ظلم ہو رہا ہے, بھائی نہیں ہے سالی کے, تو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, بہن کے شوہر کو, بہن کے بہنوئی, وہ بھائی کا کردار ادا کر دیتا ہے. لیکن وہ بھی ایک آدھ ہونا کافی نہیں ہے, ایک آدھ کا کیا پتہ, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. زیادہ تعداد ہوتی ہے تو خاندان مضبوط ہوتا ہے, مضبوط, پھر کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے دکھائے. اور ایسی خواتین جن کا خاندان ہے نا بڑا خاندان ہے, زیادہ بہن بھائی ہیں ان کے, وہ مضبوط ہوتی ہیں. وہ چار چار چھ چھ سالے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لائن میں, بولے بھائی چھیڑ کے تو دکھاؤ کچھ حقوق. ایک صاحب نے مجھے اسی ہفتے کا واقعہ ہے, وہ کہہ رہے میری بہن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوا, بہنوئی وہاں صوبہ سرحد میں تھا, چھوڑ چھاڑ کے نا بہن کو ادھر کراچی میں آ گیا مزدوری کے لیے, چار پانچ سال ہو گئے, پوچھ کے پیچھے واپس مڑ کے دیکھا ہی نہیں اس نے بہن کے حالت میں کیا ہے. اب یہ تھے چھ بھائی, یہ کتنے بھائی تھے؟ یار ہم نے بہن سے جا کے پوچھا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے, اس نے کہا کہ بھائی چھوڑ کے گیا ہے, نہ فون کرتا ہے نہ پوچھتا ہے, پتہ نہیں کیا گل غپاڑے اڑا رہا ہے, کوڑا رہا ہے کراچی میں جا کے, پوچھتا ہی نہیں. وہ چھ نے مل کے اس کو تلاش کیا, اس کو اٹھوایا پولیس کے ذریعے, کیس کر دیا اس کو. پھر اس کے لگے چترول, تب یہ اس سے سنائی کی اسی ہفتے کا واقعہ. وہ پاؤں میں گر کے معافیاں مانگی اس نے اور حقوق ادا کرنے پر بھی امان, اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. اگر اس کے بھی دو ہی بچے ہوتے اس بہن کے, وہ آتا ہے بھائی؟ یعنی اس بہن کے والدین کے دو بچے ہوتے تو وہ ایک بیچارہ کیا کرتا جا کے. اسی لیے قرآن و سنت میں عربی زبان میں جو بھائی اور بہن ہوتے ہیں ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. عصبہ, عصبہ کہتے ہیں پٹھے کو, مسل, مسلز آپ کو طاقتور بناتے ہیں نا بھائی. جم خانے میں جاؤ تو وہ سارے مسل بنانے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں جتنے باڈی بلڈر ہیں. مسل 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 سے جسم کو پاور ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. تو عربی میں بھائی بہنوں کو عصبہ کہا جاتا ہے. عصبہ کیا مطلب؟ یہ سب ایک دوسرے کو مل کے طاقت پہنچاتے ہیں. اب ہے ہی نہیں تو طاقت کہاں سے پہنچائیں گے؟ یہ نسل روکنے کا برا انجام ہے کہ بعد میں بیٹیوں کے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. پیچھے خاندان میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا, نہ بہنوئی ہوں گے نہ بھائی ہوں گے, کوئی ہے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کمینہ آدمی مکمل حاوی آ جاتا ہے، ولا یغلب اور یغلب الکریم عزت دار آدمی پہ بیوی حاوی آ جاتی ہے. مگر یہاں حاوی آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ جورو کا غلام بن جائے، یہ عیب کی بات ہے، بیوی کا غلام بن جانا عیب کی بات ہے. علماء نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ محبت سے سمجھاؤ، نہیں مانتی بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ مانے تو وضربو ہننا، اعتدال سے ان کی ٹھکائی بھی لگا سکتے ہو اعتدال سے. تو قرآن نے ٹھکائی کی بھی اجازت دی، اور نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی عورت غالب رہتی ہے. تو علماء نے کہا دونوں طرف کے دلائل ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شریف آدمی کا معاملہ درمیان درمیان میں رہتا ہے، نہ تو اتنا فرما بردار بنتا ہے کہ جورو کا غلام بن جائے، اور نہ اتنا حاوی آتا ہے کہ لوگ اسے چنگیز خان کی اولاد سمجھنا شروع کر دیں. ہر وقت بیوی کانپتی رہے، گھر میں آ رہے ہیں تو بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں کہ جو ہے نا ایک ٹینشن آ گئی ہے گھر میں ہمارے. تو اب کن چیزوں میں غلامی جائز نہیں ہے اور کن چیزوں میں انسان کو کمپرومائز کرنا چاہیے، تو اس کی علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ دین کے معاملے میں بیوی سے مغلوب ہونا جائز نہیں ہے. دین کے معاملے کیا مطلب؟ بچوں کو نماز پڑھانی ہے، بیگم صاحب کہتی ہیں نہیں بچے ہیں ابھی چھوڑو کیا ہے، اس میں نہ سنو بیگم کی، بچوں کو بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی نماز پڑھاؤ. دینی تعلیم لینی ہے، اس کو کہتی نہیں ابھی نہیں ہے چھوڑو، کیا قاری صاحب کے پاس جا کے قرآن پڑھیں گے، نہیں نہیں اس میں آپ کو سختی کرنی پڑے گی. اسی طرح بچیوں کا لباس، آپ چاہتے ہو میری بیٹیاں پورا لباس پہنے پردہ کریں، یہاں بیگم صاحبہ رکاوٹ ڈال رہی ہیں نہیں آپ دقیانوس قسم کے آدمی ہیں، پرانے زمانے کے آدمی ہیں، یہاں آپ کو سختی کرنی پڑے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں، بولے اس گھر کا سربراہ میں ہوں آپ نہیں ہیں، لباس جیسا میں پہناؤں گا ویسا پہنے گی ہے، بچے کا بھی بیٹی کا بھی. دین کے معاملے میں اسی طرح گھر میں شادی بیاہ کا وقت آ رہا ہے، مائیں اکثر کہتی ہیں کہ بھائی بری بھی ہوگی بارات بھی ہوگی اور یہ ساری لفافے ٹرانسفر ہوں گے، لفافے ہوتے ہیں نا شادیوں میں، وہ ادھر پورے ولیمے کا خرچہ نکل آتا ہے، ولیمہ کرو لفافے اتنے آتے ہیں. آج کسی نے بتایا کہ ایک ہمارے دوست کا ولیمہ ہوا، جو لفافے آئے ہیں نا 120,000 جمع ہوئے ہیں، ولیمے کا پورا خرچہ نکل آیا اس کو، یہ کیا ڈرامے بازی ہے بھائی، اور اس نے بھی واپس لوٹانا ہے، اس کی شادی ہوگی تو یہ بھی لفافے میں رکھے، یہ کون سے ہدیے کی قسم ہے بھائی. اب یہ جائز نہیں ہے، بارات یہ سب بری چیزیں ہیں، یہ عورتوں کے کہنے پر مرد کر رہے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، یہاں آپ کو مردانگی دکھانی پڑے گی. یہ بری رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، یہ نہیں ہوگی، یہاں سب آگے بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر. باقی یہ کہ کس معاملے میں انسان نرمی کرے، اچھا اپنی آمدن کے تحت خرچہ کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے قرضے لے لے کے گھر میں چیزیں لا لا کے ڈال رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں مقروض ہو جاتا ہے اور ذلت بھی ہوتی ہے. بیگم کو بتا دو بھائی یہ میری آمدن ہے، جو آئے گا اس کے اندر آئے گا، آمدن سے زیادہ اللہ نے حرام قرار دی اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنے کو. وہ کہے نہیں یہ بھی کرو وہ بھی چاہیے، یہ بھی پلاٹ بحریہ میں پلاٹ بھی لے لو فلانے بھی کر لو، نہیں لوں گا جاؤ جو مرضی کرنا کرو، بان جائے آرام سے ٹھیک ہے، نہیں تو بستر الگ کرو. بستر الگ کرنے سے ان باتوں میں بستر الگ کرنے سے فائدہ نہیں ہو رہا، دو چار لگا دو پھر بھی مطالبہ ہے، ابا کے گھر بٹھا دو. اور اگر وہ پولیس کو فون کر کے بلا لیتی ہے، جیسے پنجاب حکومت نے قانون بنایا اگر بیوی پہ ہاتھ اٹھایا بیوی پولیس کو فون کرے گی جیل میں چلے جاؤ، کیا ہے 3 دن کے لیے اگر آدمی اللہ کے راستے میں بھی تو نکلتے ہیں نا سیروزے کے لیے. لیکن آنے کے بعد بولو میں دوبارہ 3 دن کے لیے چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر کمپرومائز نہیں کرنا. بولے تو میں 15 پہ فون کرتی رہوں اور میں ٹھکائی لگاتا رہوں گا، کتنا بڑا جرم کیا اس نے. یہ جو پنجاب حکومت نے قانون بنایا نا، یہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں وہاں پنجاب میں عورت پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، تعلیم نہیں ہے، اور اصل تو یہ مذہبی تعلیم ہے جو ان حرکتوں سے انسان کو روکتی ہے، مذہبی تعلیم تو بالکل ہی نہیں ہے، اور ڈرامے فلمیں دکھا دکھا کے کلچر کو تباہ کر دیا. اب حل یہ تھا کہ مرد اگر عورت پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کا حل یہ تھا کہ ان دیہاتوں میں تعلیم کو فروغ دیا جائے، دینی بھی تبلیغی جماعتوں کو بھیجا جائے جو اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، ان کے پر پابندیوں کو ہٹایا جائے، تعلیم کا نظام درست کیا جائے. وہ تو کیا نہیں. اس مار کٹائی کو روکنے کا طریقہ کیا بنایا کہ عورت اپنے میاں کو تھانے بند کرا دے. اب عورت اپنے میاں کو جب تھانے بند کرائے گی وہ میاں اس عورت کو رکھے گا آ کے؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا. کہے گا میں ایسی عورت کو کیوں گھر میں رکھوں جس نے مجھے تھانے بند کرا دی. اس سے عورت کو نقصان ہوگا، طلاق کا ریشو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو عقل نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مانتے نہیں ہیں، اور جو بات جو کام کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. ایک غلطی کی تلافی کے لیے اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینی معاملات میں انسان کمپرومائز نہ کرے، اور کن چیزوں میں انسان اپنی خدمت کے معاملے میں، کھانا میں تھوڑا دائیں بائیں ہو گیا برداشت کر لے انسان، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اس نے زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی آپ کو غصہ آ گیا تو تھوڑا سا برداشت کر لو، ہوتا ہے. اپنے ابا اما کے گھر جانے کا کہتی ہے آپ سے، آپ کو پتہ ہے ابھی تو گئی تھی دوبارہ جانا چاہ رہی ہے، تھوڑا سا انسان کہے کوئی آفس تھوڑی ہے کہ بار بار چھٹی درخواست لکھنی پڑے، چل بھائی گھوم کے چکر لگا کے آ جا. جتنا اس کا خرچہ ہوتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو آمدن زیادہ دی ہے تو وہ مطالبہ کر رہی ہے بھائی آج بازار سے کھانا لا کے کھلا دو، نلی نہاری کھلا دو، جاوید نہاری کھلا دو، تو تھوڑا سا انسان کر لے، چل بھائی لیا بھائی لیا بابا جا کے، اس دل تو نہیں چاہ رہا مگر لیا ہو بھائی. تو اس کا کیا ہوتا ہے، یہ شریف آدمی کا کام. اور جو تھانے دار بن کے گھر میں جاتا ہے، گھر کو تھانے کا ماحول بنا ہے، وہ نہیں مانتا، کہتے یہ لکھا ہوا ہے نا ریٹرن بس اس کے حساب سے آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور نان نفقہ جو مفتیوں سے میں نے پوچھا ہے، اس میں پراٹھے جاوید نہاری کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں. تو دوسری حکمت کیا معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور دو عالم تھے، اس کائنات کے سردار تھے، ان کے گھر میں بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں سیرت میں اس اونچ نیچ کے گھریلو معاملے میں. تو ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے اپنی بیویوں سے، اتنا غصے ہوئے کہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور قسم اٹھائی ایک مہینے تک کسی کے قریب نہیں جاؤں گا. ایک مہینے تک، ایک مہینے کے لیے گھر سے نکل گئے. آج ہے کوئی تین دن کے لیے بھی نکلتا ہو، اتنی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن بیویوں کی باتوں سے اتنے پریشان ہو گئے کہ ایک مہینے کے لیے گھر سے نکل گئے. 29 دن کے بعد واپس آ گئے. کسی نے کہا ابھی مہینہ پورا تو نہیں ہوا، آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے، دیکھ لو. چاند کیا ہے؟ 29 کا ہے. 29 واقعی 29 کا چاند تھا. تو اس لیے کہ وہ علیحدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاخ گزری. تو یہ نبی کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے. قیامت کی علامت ہے کہ جب ناراضی ہوتی ہے بیوی چلی جاتی ہے 6 مہینے کے لیے، میاں کہیں نہیں جاتا، میاں نہیں جاتا بیوی بھاگ جاتی ہے. بیوی کے لیے بھاگنا بہت برا ہے، یاد رکھو. عورت کے لیے شوہر کے گھر کو چھوڑنا اس کی اجازت کے بغیر یہ بہت بری حرکت ہے، وہ نہ چھوڑے اس کا گھر. آج کل بات بات پہ نا وہ سارا بوری اور مسل گول کر کے بھاگ جاتی ہے، جذباتی ہوتی ہیں، پھر بعد میں 2-4 دنوں بعد خیال آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے گئے، اور حضرت علی سے، اپنے داماد حضرت علی سے. نبی کی بیٹی سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ جب گئے ہیں پوچھا کہ حضرت فاطمہ سے کہ علی کہاں ہیں، تو فرمایا کہ ان سے میری کسی بات پہ اونچ نیچ ہو گئی ہے، ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. آج کا کوئی سسر ہوتا ایک دم تل ملا جاتا، ابے دیکھتا اس سالے کو گیا کدھر ہے بھائی، اور بیٹی بھر بھر کے سناتی. بیٹی کا جب پھڈا ہوتا ہے نا اپنے شوہر سے، تو اپنے باپ کو جو وہ پھڈے کی داستان سناتی ہے، جتنا ہوتا نہیں ہے وہ ایسے لگا بجھا کے سناتی ہے، اور وہ غصے سے 2-2 فٹ تل ملا رہا ہوتا ہے. تو نبی کا حق تھا کہ آپ کہتے کہ میری بیٹی سے علی کون ہوتا ہے جھگڑنے والا، میں نے علی کو اتنی عزت دی، اپنی بیٹی اس کو دے دی، پیغمبر کی بیٹی. بتاؤ اس سے بڑا کسی کا اکرام ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے؟ تبھی صحابہ اکرام حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کا بہت اکرام کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دیکھا کہ اب لوگ میری اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح پہلے کیا کرتے تھے. کرتے تو اب بھی تھے لیکن پہلے بہت زیادہ تھی، اب اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے. کیوں پہلے بہت زیادہ کیوں بھائی؟ ان کے نکاح میں نبی کی بیٹی ہے، جب وہ ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا، تھوڑی سی کمی آئی، تھوڑی سی اس میں. تو کتنی عزت حضرت علی کی، آج بھی حضرت علی کا مقام کیوں ہے نبی کے داماد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آنا چاہیے کہ یہ علی میری بیٹی سے لڑ رہا ہے بھائی، اور لڑ کے گھر سے چلا گیا غصے میں. کچھ بھی غصہ نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اپنی بیٹی سے اپنے داماد کی برائی سنو تو ایک دم سیخ پا نہ ہو جایا کرو، اس کو نارمل لیا کرو، بولو چلتا ہے. نہیں یار کیا بچوں والی، بچوں کی طرح سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ باتیں بوڑھے کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، بزرگوں کی باتیں جو میں آپ اس عمر میں آپ کے سامنے بھی، دادا اور ناناؤں سے سنا کرتے تھے ہم لوگ. تو جب بیٹی شکایت کرے اپنے میاں کی، اول تو بیٹی کو چاہیے جتنی بات ہے اتنی بیان کرے. وہ اس میں لگا لگا کے نا اس کو ایسا بنا کے رکھ دیتی جیسے اس سے زیادہ غلیظ آدمی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اپنے میاں سے زیادہ. حضرت فاطمہ نے کیا بتایا؟ یا رسول اللہ، اے میرے والد محترم، کچھ بات ناراضی کا معاملہ ہو گیا. غصے میں گھر سے چلے گئے، نبی کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، نارمل لیا، اچھا بھی دیکھتا ہوں کہاں گئے. تو ہم ہوتے تو تھانے پہلے پہنچتے، نارمل لیا ہو جاتا ہے بھائی، گھر میں میری بیٹی ہے مگر ہے تو ان کی بیوی، اکٹھے رہیں گے تو کچھ تو ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد نبوی میں، دیکھا حضرت علی مٹی پہ سو رہے ہیں، مسجد نبی کا فرش مٹی کا تھا، مٹی پہ لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور نشان پڑ گئے چہرے پہ. گھر سے ناراض ہو کے مسجد میں لیٹ گئے جا کے اور آنکھ لگ گئی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لیٹنا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے. بعض لوگ مسجد میں سونے والے کو ایسے ٹھڈے مار مار کے اٹھاتے ہیں نا اس بیچارے کو. لیٹنا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، جائز ہے جی. ادب کے خلاف اگر ہوتا نا حضرت علی نہ لیٹتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مسجد کو سرائے بنانے کی اجازت نہیں ہے. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب اگر عمومی اجازت دے دی جائے نا، تو آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے. حضرت علی کا تو سال میں ایک دفعہ پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آ گئے. آج تو ہر آدمی کے روز جھگڑے ہو رہے ہیں، تو مسجد کم لگے گی، وہ کوئی سرائے اور ہوٹل زیادہ لگے گی. پھر لوگوں کے سونے کے اسٹائل بھی مختلف ہیں، تمیز سے تھوڑی سوتے ہیں، ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے، ایک وہاں جا رہی ہے، جا رہے ہیں، کبھی الٹا اوندھا پڑا ہوا ہے، کبھی چت لیٹا ہوا ہے، تو یہ تمیز نہیں ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے. لیکن فی نفسی ہی مسجد میں سونا جائز ہے. تو حضرت علی کو دیکھا کہ سو رہے ہیں مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو اٹھایا کیسے؟ یا ابا تراب، اے مٹی والے. ابو تراب کہا مٹی والے، یہ محبت سے کہا اے مٹی والے. حضرت علی نے پوری زندگی اپنی کنیت پھر کیا رکھی ہے؟ ابو تراب. ہمیشہ اپنے آپ کو ابو تراب کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو نبی سے یہ جملہ بڑا اچھا لگا، تو ہمیشہ کے لیے حضرت علی کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو تراب. آپ کہیں بھی حدیث کی کتاب میں دیکھیں، ان ابی تراب علی ابن ابی طالب، ابو تراب سے مروی ہے. تو اس موقع پر کہا، کچھ بھی نہیں ڈانٹا، کوئی کچھ بھی نہیں کہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سب ہوتا تھا، چلتا تھا گھروں کے اندر. جو آدمی متکبر ہوتا ہے نا، وہ ذرا سی بات برداشت نہیں کرتا. میری شان میں گستاخی ہو گئی، میں ایسا آدمی، میں بالکل نیک پرہیزگار، چلا لگا کے آیا ہوں، چار مہینے سے آیا ہوں، ٹھڈا کر رہی ہے میرے سے. تجھے تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اور جو ہے اس طرح سے بات ہونی چاہیے. تو نبی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی گھر میں ایسا ہوا. تو یہ دوسری حکمت سمجھ میں آ گئی. اس واقعے کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کے گھر میں جھگڑا اونچ نیچ ہو رہی ہے، تو گھر کے سربراہ سے بدگمان نہ ہو. بولو بھائی چلتا ہے، سب چلتا ہے، ہوتا ہے. وہ لڑ بڑ کے سلو کر دیا. سلو میں بات آئی نا، بعض لوگ کہتے ہیں جب تک بات کلیئر نہیں ہوگی سلو نہیں ہوگی. اس نے یہ بولا تھا، پھر اس نے یوں بولا تھا، پھر اس نے، اس سے بات خراب ہوتی ہے، کبھی بنتی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے معاملے ہو نا، ان میں تو جرگا بٹھا لینا چاہیے. چھوٹے موٹے معاملے ہوں، بولو لڑو لڑو، خود ہی صحیح ہو جائیں گے آپس. ہمیں نہیں بتایا کرو، بیٹی کا فون آ رہا ہے باپ کے پاس، ابا میرے میاں نے یوں کہہ دیا. وہ گھر میں حل کیا کرو، ہمیں فون کر کر کے تنگ نہیں کیا کرو، صحیح ہے نا؟ ادھر ہی رہو جا کے. اس کو زیادہ حوصلہ افزائی کریں گے نا بات بات پہ، ابا اس کی بات سنیں گے، تو پھر ابا بھی بدگمان ہوں گے اور بڑا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں آگے جا کے. تو دوسری حکمت یہ, تیسری اس سے یہ پتہ چلی حکمت اس واقعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں آپس میں کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جایا کرتی تھی. اس میں جس آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں اس کو سبق دیا جا رہا ہے کہ سوگنوں کی حسد کو برداشت کیا کرو. سوگنیں یہ نہیں چاہتی کہ میاں ادھر جائے, ادھر جا کے حلوہ کھائے یا ادھر جا کے شہد پیئے. تو جب نبی کی زوجات برداشت نہیں کرتی تھی تو آج کون ہے جو یہ کہے کہ میں ایسی فرشتہ صفت عورتیں لے کر آؤں گا جو آپس میں محبت سے رہیں گی. میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے چار چار شادی والے بیان سن کے. ایک دن ایک صاحب آئے لانڈی سے سفر کر کے, ایک جوان لڑکا تھا, لانڈی سے آیا دوپہر سوتے میں مجھے اٹھایا, کہہ رہا میں بہت دور سے بڑے ضروری کام کے لیے آیا ہوں. مجھے غصہ تو بہت آیا, میں نے کہا بھاگ گیا تو. کہہ رہے آپ نے چار شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں ایک اور شادی. اچھی بات ہے بھائی, میں نے کہا کیوں کر رہے ہیں, ویسے ہی ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں اور میری تو مجبوری ہے. میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ کہہ رہے ایکچولی میری جو فرسٹ وائف ہے وہ گھر کے کام کاج زیادہ نہیں کرتی, تو میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک اور لانا چاہتا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اسی گھر میں رکھوں گا تاکہ اس کا ہاتھ بٹائے. میں نے کہا پٹے گا پورے طریقے سے پٹے گا. میں نے کہا تیسری ایک لانی پڑے گی امپائر بنا کے جو ان دونوں کی لڑائیوں میں ہر وقت بیٹھ کے سلو کراتی رہے. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ماسی رکھ لو بھائی گھر میں کام کاج کے لیے. کہہ رہے آپ خود ہی تو کہتے ہیں ہر مسلمان کو چار شادیاں کرنی چاہیے, آپ آج مجھے منع کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اس لیے نہیں کہتا کہ ایک کام نہیں کر رہی تو دوسرے کام میں ہٹ بٹائے گی. میں نے کہا وہ بھی پڑ جائے گی کہ یہ نہیں کر رہی تو میں کیوں کروں, وہ بھی پڑ جائے گی اور دونوں میں جو لڑائیاں ہوں گی نا بیلن اٹھا اٹھا کے سر میں ماریں گی. میں نے کہا اللہ کے بندے کرنی ہے الگ گھر لے کے دو اس کو, الگ گھر, ہاتھ واتھ کا نہیں ہے. اور الگ گھر لینے میں بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ آدھے کام وہ کر دے گی آدھا یہ کر دے گی. میں نے کہا جب دو ہوں گی تو آدھا سر ایک گنجا کرے گی, جو بقیہ والا آدھا ہے وہ دوسری گنجا کر دے گی. کہہ رہی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنی ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں اس کی ترغیب دیتا ہوں اس لیے کہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, مرد دو دو رکھیں گے تو یہ بیچاری عورتیں نمٹ جائیں گی. لیکن یہ کام جہاد کی نیت سے کرو, لڈو کھانے کے لیے نہیں کرو. جیسے جہاد کی ملک پہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ضرورت تو ہے نا ملک کے لیے جان دینے کی, ضرورت ہے. جو نہیں نکلے گا اس کو لوگ ملامت کریں گے, لیکن نکلنے والے کو کہا جائے گا کہ ٹانگ بھی جا سکتی ہے, ہاتھ بھی جا سکتا ہے اور شہید بھی ہو سکتے ہو. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. تو میں جو مردوں کو ترغیب دیتا ہوں نا دو دو تین دن کریں, اس لیے کہ ضرورت ہے, سنت ہے, اس میں ثواب ہے, عورت کی کفالت پہ اجر ملے گا. لڈو کھانے کے لیے نہیں کہتا کہ یہ بھی ہو جائے گا, ایک سال کے اندر ایک سر پہ سر دبائے گی دوسری پاؤں کی مالش کرے گی, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا دونوں مل کے گلا دبا دیں گی ایک ہی دفعہ, کہ نہ مالش کی ضرورت رہے اور نہ سر پہ تیل لگانے کی ضرورت رہے. جہاد کی نیت سے کرو, جہاد کی نیت سے. کفالت کرنی ہے, پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو. ایک آدمی ٹرسٹ میں پیسے دے رہا ہے, ایک آدمی غریبوں کو جمع کر کر کے کھلا رہا ہے, اور ایک آدمی زیادہ شادیاں کر کے تین تین چار چار بیویوں کو کھلاتا ہے, تو نبی نے اس کے صدقے کو زیادہ اہم بیان کیا کہ یہ سب سے افضل صدقہ کر رہا ہے. اس نیت سے کرو, کیونکہ جب نبی کی زوجات میں آپ حضرت زینب کے پاس جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ کو پسند نہیں آ رہا کہ بھائی کیوں گئے وہاں پہ. تو آپ جب کریں گے نا تو اس سے بھی زیادہ, حالانکہ وہ تو نبی کی بیویاں تھیں نا, ان میں تو برداشت بہت تھی. تو آپ جب کرو گے اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہوگا. وہاں کیوں گیا؟ ادھر چائے جا کے کیوں پی؟ اللہ کرے میرے گھر والے نہ بیٹھے ہوں, میں بعض دفعہ ڈبل ڈبل چائے بھی پیتا ہوں. ڈبل ڈبل چائے بعض دفعہ پیتا ہے آدمی, ادھر بھی پی رہا ہے ادھر بھی پی رہا ہے, دو کپ. پیٹ خراب, آدمی کہتا ہے حالات خراب نہ ہو پیٹ بھلے خراب ہو جائے. پیٹ کا علاج آسانی سے ہو جائے گا, حالات کی خرابی کے لیے کوئی گولی نہیں ہے, کوئی چورن چٹنی کچھ بھی نہیں ہے. پیٹ خراب ہو کارمینہ سے سیٹ ہو جاتا ہے. تو جہاد کی نیت سے, صحیح ہے نا, یہ اچھی طرح اور کریں ضرور, لیکن نیت یہ ہونی چاہیے. بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو کتنی ذمہ داریاں تھیں, 9 بیویاں, اور احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے 2 گروپ بن گئے تھے. 2 جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا, ایک گروپ اس طرف ہو جاتا تھا, ایک اس طرف ہو جاتا تھا. اور کتنی ان میں تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس تھے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت زینب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی غیرت آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک تو حضرت زینب نبی کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی, بالکل قریبی, تو ظاہر ہے جو اپنی قریبی رشتہ ہوتا ہے نا اس میں رغبت انسان کو زیادہ ہوتی ہے, اس پہ حضرت عائشہ, اور یہ نبی کی محبت میں تھا. مگر کبھی بھی کسی زوجہ کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر, ظلم نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے تو حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ میرے پاس بیٹھے میری باری اور وہاں سے مداخلت کی ہو رہی ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے زمین پہ ماری اور توڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ نیچے بیٹھے اور صحابہ سے فرمایا, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت, ٹھیک ہے نا, غیرت آ گئی. اور وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جمع کیا اور عائشہ, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ برتن کی قیمت ادا کر دینا. مطلب یہ کہ غیرت اپنی جگہ, مگر برتن تو بہرحال اس کا ٹوٹا ہے نا, اس کے پیسے یا یہ اس جیسا برتن دے دینا. ظلم نہیں ہونے دیا کہ بھئی ایک سوکن کسی سوکن پہ ظلم کرے. تو اور اس کے کئی واقعات ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی, حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کوئی ملیدہ بنایا, حضرت سودا سے کہا اس کو کھائیں آپ. حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاتی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میں نے اتنی محنت سے چیز بنائی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گی. تو تھوڑا سوکنوں میں ہونے لگتا ہے نا غیرت کہ بھئی یہ اپنے آپ کو زیادہ اونچا ثابت کر رہی ہے اور میری بنائی ہوئی چیز نہیں کھا رہی. حضرت عائشہ نے وہ ملیدہ اٹھا کے ان کے منہ پہ مل دیا, پورا ملیدہ آٹے کا نا منہ پہ چپیڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکڑا اور حضرت سودا سے فرمایا اپنا بدلہ لے لو, کیا کر لو. انہوں نے بھی اٹھا کے پورا ان کے چہرے پہ پچڑ پچڑ پورا مل دیا ایسے کر. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی, بالکل نیچرل لائف تھی, نارمل زندگی تھی. تبھی تو سید الانبیاء ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں آپ سے ہدایت ملتی ہے. اگر کوئی گورنر ہو, کوئی صدر ہو, کوئی وزیر اعظم ہو, اس کی تو گھریلو لائف ہوتی نہیں ہے, وہ تو گھر آتا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیوی بچے کہاں ہیں, وہ فیسیں جا رہی ہوتی ہیں, کوئی اس کی زندگی نہیں ہوتی. اور آج کل کے صدر ودر کی تو بیوی نہیں ہوتی, وہ تو پرانے صدر تھے, وہ مری بیوی ان کی, تو انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ چلو یار اپنی ذمہ داری پہ خود ہی دھماکے سے شہید ہو گئی, ٹھیک ہے نا, جان چھوٹی لاکھوں پائے. تو جب ان کے بال بچے ہی نہیں ہوتے تو ان کو رہبر اور رہنما لوگ کہاں سے بنائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا یہ سبق دینے کے لیے کہ جب ایک سے زیادہ زوجات ہوں گی تو سوکنوں میں آپس میں شبتلش ہوگی, لیکن ظلم کی حد تک نوبت نہیں آنی چاہیے. ظلم نہیں کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دیا یا اس کے پیسے چوری کر لیے, یہ زیادتی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تھوڑی بہت چپکلش آپس میں ہوگی. اور چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ اتنی چپکلشوں کے باوجود بھی نبی نے نکاح کثرت سے کیے, یہ بتانے کے لیے کہ گھر بار کو پالنا ہے چاہے اس میں ٹینشن ہی کیوں نہ ہو. آج کتنے لوگ کنوارے رہتے ہیں, نکاح نہیں کرتے کہ بھائی بیوی آئے گی ٹینشنیں بھی آئیں گی. کوئی بات نہیں, آنے دو. نبی کی سنت پوری کرنی ہے تو شادی شدہ آدمی کو کچھ تو پریشانیاں ہوتی ہیں نا بھائی. شادی سے پہلے تو 3 بجے گھر آ جائے, ابا پوچھے کہاں تھا, بولے مدنی مسجد گیا, بتا میں. ابا کو ٹوپی کرانا بہت آسان ہے, 2-2 3-3 دن گھر سے غائب رہو, سہروزے پہ گیا, بتا خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو ٹوپی کرانا بڑا مشکل کام. وہ چہرے کا نور دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ یہ مدنی مسجد سے نہیں آ رہا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بھائی بھی مدنی مسجد سے آتے تھے, ان کے چہرے پہ یہ والی پھٹکار نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, جو اس کے چہرے پر ہے. یہ کہیں اور سے آ رہا ہے, یہ گٹکے کی دکان سے آ رہا ہے. یہ اس کو بیوقوف بنانا آسان نہیں. ایک آدمی شراب پی کے گھر آیا نا, ایسے نشے میں ٹن. اب اس کو ڈر لگ رہا تھا بیوی سے کہ یار بیوی بولے گی پھر پینے پلانے کا شغف رکھا ہے اس نے. بیوی نے کہا کہاں گیا تھا بتا. اس نے بولا مدنی مسجد گیا تھا میں. دیر ہو گئی، حضرت کا بیان تھا، مولانا قاری جمیل صاحب کا بیان تھا، آپ کو پتا ہے کیسا زبردست بیان ہوتا ہے، لمبا بیان تھا، سنتے سنتے دو بج گئے، اب آ رہا ہوں نا. آتا ہی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا، یعنی بیوی سے کہا میں لیپ ٹاپ پہ بیان سنوں گا ان کا، تھوڑا سا رہ گیا تھا. بیوی پھر لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ، بیوی نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو شراب پی کے آ رہا ہے. میرا کیسے پتا ہے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. کہہ رہی ہے یہ کم بخت، یہ اٹیچی کیس ہے، یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے جو تو کھول کے بیٹھا ہوا ہے، بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا. پھر کہہ رہے میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ایک آدمی نے شراب پیوی تھی، یہ شرابی بڑے عجیب ہوتے ہیں، شراب پیوی تھی تو فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا نا وہ، جیسے ہی شراب پی کے نا دماغ ایک دم خراب ہو جاتا ہے نا آدمی کو، اور طاقت بہت آ جاتی ہے. اس کو اس کے آفیسر نے بولا جا بھائی جا کے اوپر سے آگ لگی ہوئی ہے، جا کے لوگوں کو پھینک لیجیے. اب یہ کیا دھڑا دھڑ پبلک کو نیچے پھینک رہا ہے، اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا. لوگ چیخ رہے ابے نہیں پھینک، بولے کیوں نہیں پھینکوں، آگ لگی ہوئی ہے کیوں نہیں پھینکوں. اٹھا کے پھینکا تو نیچے سے آواز آئی بھائی جتنے آگ بجھانے والے تھے نا پارک، وہ سارے تو نے نیچے پھینک دیے. جو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے نا فائر بریگیڈ کا عملہ، نہیں عملہ، وہ سارا تو نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. تو شرابی ایسا ہوتا ہے. تو بیوی کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں وہ سب ہوشیاریاں سمجھ جاتی ہے، الو بنا رہا ہے. تو یہ ذمہ داریاں سے، ٹینشنوں سے، پھر بیماریاں ہیں، پھر اولاد کی بیماریاں، اولاد کے خرچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز زندگی میں بتا دیا کہ شریف آدمی، عزت دار آدمی اسی زندگی کو اختیار کرتا ہے، اور اس پہ جو پریشانیاں آتی ہیں اس پہ اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا قیامت کے دن، بہت اجر ملے گا. کتنے لوگ ہیں، بیوی بیمار تھی ساری زندگی اس کی خدمت کی انہوں نے، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، کو فالج ہو گیا، کوئی خدمت والا نہیں ہے، شوہر نے خدمت کی ساری زندگی. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، 20 سال انہوں نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے، 20 سال. حالانکہ اصل میں تو عورت کو حکم ہے نا شوہر کی خدمت کرے، لیکن بیچاری کو کوئی بیماری آ گئی، بستر پہ پڑ گئی. تو ہم یہ کہا کرتے تھے، سب محلے والے کہتے یار یہ اس آدمی نے 20 سال بیوی کے، حتیٰ کہ اس کی قضاء حاجت اور اس کی نجاست بھی صاف کی ہے. کتنا بڑا اجر ہے قیامت کے دن، کسی کی بیٹی کو تم نے اس طرح سے پالا ہو. لوگ تو کہتے ہیں سسرال والے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں چھوڑو یار طلاق دے کے فارغ کرو، کیا ہے ٹینشن پال لی اپنے لیے. لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو اس طرح سے پالے، بار بار سلام کرو گے نا اس کی عظمت. ایک اور صاحب ہے، ان کی زوجہ 20 سال سے نفسیاتی پاگل ہے، بالکل پاگل ہے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کو لوگوں نے کہا نہیں کہ اس کو طلاق دے دو؟ کہتے ہیں مجھے میرے رشتہ داروں نے کہا. بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، بجائے نیکی کی ترغیب دینے کے لوگ الٹے مشورے دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا نا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، برا آدمی لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. میں حیران ہوتا تھا بھائی کھانا نہ کھلائے لیکن ترغیب کا کیا؟ پتا چلا برائی اصل جو برے ہوتے ہیں نا وہ نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے دیتے. تو اب رشتہ دار کہہ رہے ہیں چھوڑ دے طلاق دے دے، مجھے خود بتا رہے، کہہ رہے میں نے کہا پھر کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کہہ رہے میں نے کہا یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، پاگل ہے، نفسیاتی ہے، کوئی بات نہیں اس کا میں علاج کراتا رہوں گا. 20 سال سے اس کو نکاح کیا انہوں نے، ایک اور شادی کی، مگر اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو رکھا، اس کے سارے علاج، اس کے سارے خرچے. یہ عزت دار آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ بھائی جب ایک معاہدہ ہو گیا اس کو اپنے گھر لے آئے تو جب تک اس کا قصور نہیں ہوگا طلاق نہیں دوں گا. قصور اس کا نہیں ہے، بیماری ہو. اور ایسے بے شرم بھی ہیں، ہمارے پاس تو ہر قسم کے کیس آتے ہیں، ایسے بے شرم بھی ہیں، بیوی بیچاری بیمار ہو گئی تو اس کو تانے دے رہا ہے، کہہ رہے میری قسمت خراب نکلی، تو آ گئی نا میرے گھر آ کے بیمار ہو گئی، میں نہیں تیرے خرچے اٹھا سکتا، میں نہیں تیرا علاج کر سکتا، دفع ہو جا یہاں سے. اور باپ نے بھی دروازے بند کر لیے کہ بھائی اگر طلاق دی تو میں گھر میں نہیں آنے دوں گا، وہ بیماری میں چڑھ رہی ہے، مجھے فون کر کے بتا رہی ہے کہ یہ حالات ہیں میں کیا کروں. تو اس کے شوہر پہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کو تانے دے رہے ہو کہ بھائی تمہیں اللہ نے صحت دے دی، تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اب کوئی بیمار ہے اس کو بیماری کے تانے نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کبھی کسی کی برائی پہ خوش نہ ہو، اس پہ تانے نہ دو اس کو، اس لیے کہ اگر تم نے تانا دیا تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اسے شفا دے دے اور تمہیں اس بیماری میں مبتلا کر دے. بعض لوگ کسی نابینا کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، کسی لنگڑے کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ اسے نجات دے دے اور تمہیں اس عذاب میں ڈال دے. اس عمل سے خواتین یہ بہت کرتی ہیں, کوئی بدصورت عورت ہے اس کا مذاق اڑاتی ہیں, چڑیل جیسی ہے اور میک اپ کیس کر کے آتی ہے شکل چڑیلوں جیسی. ہم نے بھی بچپن میں عورتوں سے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں نا, ہستی کیسے ہے اپنے آپ کو ذریعہ سمجھتی ہے, تانے دے دے کے. تو بھائی وہ جو اس میں قدرتی عیب ہے, اس قدرت وہ تو قدرت نے رکھا نا عیب, اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں اس عیب میں ڈال دے گا, یہ امکان ہے, اور اسے اس عیب سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس عمل سے ہمیں حکمت معلوم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ بھائی جب زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ان میں آپس میں تھوڑا بہت چپلش ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور بتایا کہ بھائی اس پہ بھی برداشت کرنے پہ کیا ملے گا, قیامت کے دن اجر ملے گا, تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زوجہ کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا, بلکہ اس سے پہلے ایک فقہی نقطہ پتہ چلا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دو تو یہ قسم ہے اور اس پہ توڑنے پر قسم کا کفارہ ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے کیا کہا, لما تحرم ما احل اللہ لک, نبی نے کیا کہا تھا, آج سے شہد مجھ پہ حرام. تو اللہ نے اس عمل کو کیا کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قسم توڑ دیں. تو پتہ چلا جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی, اب اگر اس چیز کا استعمال کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا. لیکن یہ دوسری چیزوں کے بارے میں, اگر کوئی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ یہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے, تو پھر ہمارے عرف میں یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بھی بائن ہوگی, مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوگا. کسی مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو مجھ پہ حرام ہے, تو ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا, دوبارہ نکاح ہوگا, اور تین دفعہ کہہ دیا حرام ہے حرام ہے حرام ہے, تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تو اس لیے کہ آپ کا یہ نہ سمجھے قسم کا کفارہ ہے تو جا کے ایسے آرام سے کہتے ہیں بھائی, اس کو بیوی کے معاملے میں الگ مسئلہ ہے اور عام چیزوں کے معاملے میں الگ مسئلہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان حلال چیز کے بارے میں قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, تو بہتر کیا ہے, اس قسم کو توڑ دیا جائے. بعض لوگ کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا, پھر ساری زندگی اس قسم پہ قائم رہتے ہیں, غلط ہے. آپ بات چیت کر لیں, قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین ثم رأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ولیأتی بما حلف, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس شخص نے کسی بات پہ قسم اٹھائی پھر اس کو خیال ہوا کہ یار یہ مناسب یہ ہے کہ یہ میں کام کر لوں, تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. نامناسب بات ہے یا حلال چیز ہے تو اس میں قسم کو پورا کرنا لازم نہیں ہے, مگر توڑے کا کفارہ بہرحال ادا کرنا پڑتا. کفارہ بتاتا ہوں ابھی. قسم کا کفارہ ہے, قرآن مجید نے بیان کیا ہے, 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. یہ اس سے شارٹ کلپ بھی بنا دیں بھائی قسم کے کفارے پر. قسم اٹھا کے توڑ دی, توڑنے کے بعد کفارہ ہوگا, توڑنے سے پہلے اگر کفارہ ادا کر دیا نا اور پھر قسم توڑی تو پھر دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا. تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے قسم توڑنے کے بعد, وہ ہے کیا, 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. نہیں یاری بات ہے, صبح ناشتہ کرا دیں پیٹ بھر کے اور رات کا ڈنر کرا دیں پیٹ بھر کے, یا لنچ کرا دیں پیٹ بھر کے اور رات کا کھانا کھلا دیں پیٹ بھر کے. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. غریب میں بالکل دودھ پیتا چھوٹا بچہ وہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ اسے 3-3 سال کے بچے اٹھا کے لے آئیں اور ایک روٹی سب کو ایک ایک لقمہ بانٹ دیں. تو چھوٹا بچہ نابالغ بھی چل جائے گا مگر کھانے والا ہو وہ. 10 غریب 2 ٹائم کھانا. اگر یہ بھی جائز ہے کہ 10 غریبوں کو 1 ٹائم کا کھانا ظہر کا کھلا دیا, اگلے دن دوبارہ ظہر کا کھلا دیا ان کو, یعنی ایک دن میں 2 ٹائم ضروری نہیں ہے, بلکہ ایک دن میں آج کھلایا اگلے دن میں بھی, لیکن انہی غریبوں کو کھلانا پڑے گا. ایک ٹائم کا کھانا الگ غریبوں کو کھلایا, اگلے ٹائم کا کھانا دوسرے غریبوں کو, پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جن غریبوں کو 1 ٹائم کا کھلایا انہی غریبوں کو دوسرے ٹائم کا بھی کھلانا پڑے گا, یہ بھی جائز ہے. تیسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی غریب کو 20 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, لیکن 20 دنوں میں یا 10 دنوں میں تقسیم کر کے. جیسے کوئی غریب آدمی ہے جس کا نام ہے زید, آپ نے اس کو دوپہر کا کھانا بھی کھلایا, رات کا بھی کھلا دیا. اگلے دن جب آپ اسی زید کو دوپہر اور رات کا کھلاؤ گے تو وہ شریعت کی نظر میں دوسرا غریب شمار ہوگا. نہیں آ رہی بات. تیسرے دن پھر اسی زید کو کھلا دو تو وہ تیسرا غریب شمار ہوگا. چوتھے دن پھر اسی زید کو کھلاؤ گے تو وہ چوتھا غریب شمار ہوگا. لیکن ایک ہی دن میں اگر زید کو 10-20 آدمیوں کا کھلا دیا تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. 20 آدمیوں کا کھانا پکوا کے آپ نے کہا بھائی تو کھا جا ابھی, اور وہ بھی بڑے فنٹر سے کھا گئے, تو وہ جتنا بھی کھائے گا وہ ایک ٹائم کا ہی کہلائے گا وہ, اور ایک غریب کا اگلے دن کھلانا پڑے گا اس کو. آئی بات سمجھ میں؟ اگر کھانا کھلانا مشکل لگ رہا ہے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں غریب کو. پیسے کتنے دینے پڑیں گے؟ دارالعلوم قرنگی کی رائے کے مطابق 2.25 کلو گندم, اور ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق 2.25 کلو گندم. احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے. تو 2.25 کلو آٹا ایک غریب کو دے دیں یا آٹے کی قیمت ایک غریب کو دے دیں تو یہ 2 ٹائم کا کھانا کہلائے گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ابھی بتا رہا ہوں, پہلے یہ ان سے متفرق نہیں دیا جا رہے, اکٹھے کہاں سے دیں گے. دیکھو بھائی, زید ہے زید, بکر, خالد, عمر, عثمان, 10 آدمی اس طرح سے ملا لیا. ان 10 میں سے ہر ایک کو 2.25 کلو آٹے کی تھیلی پکڑا دو. یہ 2.25 کلو آٹا تیرا, 2.25 کلو آٹا تیرا, تو یہ 2.25 کلو آٹا 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا. آٹا بھی دے سکتے ہیں اور آٹے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو 2.25 کلو آٹا آج کل کتنے کا آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے 42 روپے کلو ہے نا آٹا. 100 روپے کلو تقریباً, 100 روپے کا ہو جائے گا تقریباً. تو 1000 روپے 10 غریبوں میں بانٹ دیا آپ نے تو یہ قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. لیکن 1000 روپے ایک ہی غریب کو اگر دے دیے تو نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک غریب کو 10 آدمیوں کا کھلا دیا. آئی بات سمجھ؟ البتہ 1000 روپے ایک غریب کو دیے مگر 10 دنوں میں تقسیم کر کے دے دیے. 100 روپے زید کو آج دیے, پھر اسی زید کو 100 روپے اگلے دن دیے تو یہ اگلا غریب شمار ہوگا. آ گئی بات سمجھ میں؟ پھر اسی زید کو تیسرے دن دیے تو یہ تیسرا غریب شمار ہوگا. تو اس طرح سے 10 دنوں میں زید ہی کو ڈیوائڈ کر کے دے دو تو وہ ایک قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر خود اتنا غریب ہے کہ پیسے نہیں ادا کر سکتا, بعض صورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں تو وہ خود ہی ادھر ادھر سے مانگ رہا ہوتا ہے, گٹکے کے پیسے نہیں ہیں بےچارے کے پاس. آج کل تو یہ فراغت ٹیکسٹائل مل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں نا, ان کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کسی کے بارے میں وہ کہاں جاب کرتے ہیں, میں نے کہا فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہیں آج کل. کہہ رہے یار یہ کدھر ہے؟ میں نے کہا نام سنا؟ کہہ رہے نام تو سنا ہوا ہے کہاں پہ؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں سنا, آپ نے پتہ نہیں کیسے سن لیا. تو فراغت ٹیکسٹائل مل جو ہے نا, جو بےچارے فارغ ہوتے ہیں, ایسے بے روزگار لوگ کچھ ہے ہی نہیں, ابا اما سے بات بات کے پیسے مانگتے ہیں, یہ کیا کریں گے؟ اکثر کمارے جوان لڑکے تو بےچارے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر اگر کھانا کھلانے کی قدرت نہیں ہے, پھر 3 روزے لگاتار رکھے. یاد رکھو قسم کا کفارے میں پہلے کھانا اور یہ فدیہ ہے جو میں نے بتایا نا, 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت, اس کی قدرت نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھے. سمجھ رہے بات کو؟ اگر قدرت تھی کھانا کھلانے کی اور روزے رکھ لیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو روزے رکھے, ہاں روزے رکھنے کے بعد کہیں سے پیسے آ گئے پھر دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ ادا ہو جائے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے اگر کسی سے قسم ٹوٹ جائے. اچھا بعض دفعہ قسم ٹوٹتی نہیں ہے, انسان سمجھتا ہے کہ ٹوٹ گئی. مثال کے طور پر آپ نے قسم اٹھائی, خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا, اور اس میں ٹائم نہیں مینشن کیا, اس میں کب کروں گا یہ نہیں بتایا. بعد میں آپ کا ارادہ بن گیا میں نہیں کر, میں یہ کام نہیں کر رہا, تو قسم نہیں ٹوٹی. قسم کب ٹوٹے گی؟ موت کے وقت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ نے کوئی وقت تو متعین نہیں کیا تھا نا. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں فلانے پٹھان ہوٹل کے 6 پراٹھے کھاؤں گا, اللہ کی قسم کھاؤں گا. ایک مثال, آج کل لڑکے اسی قسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں, اور کوئی ڈنگ کی قسم تو اٹھاتے نہیں. میں ایم ایس سی میں پہلی پوزیشن حاصل کروں گا, اللہ کی قسم. اس طرح کی قسمیں نہیں ہوتی آج کل, یہی ہوتا ہے تو یہ کر کے دکھا میں یہ کر کے دکھاؤں گا. تو اور بھی ہوتی ہیں وہ, پھر مناسب نہیں ہے. اور بھی ہوتی ہیں وہ, لڑکے سمجھتے ہیں کس قسم کی قسمیں آج کل اٹھاتے ہیں. فلانی والی کو پٹا کے دکھاؤں گا, یہ آج کل بہت چل رہی ہے مارکیٹ میں, صحیح ہے نا. अबे तू कर क्या सकता है। पहले जब किसी को चैलेंज किया जाता था ना जवान आदमी को, तू क्या कर क्या सकता है, तो बताता था कि मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ के दिखा सकता हूँ, मैं खजूर के पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैं फला केटू पहाड़ी को अबूर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आजकल लड़के जब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तू क्या कर सकता है, तू फलाने को पटा सकता है, तो वो ये मैं फलाओं को पटा के दिखा सकता हूँ। ये आजकल कल्चर चल रहा है हमारे माशरे में, घटिया हो गए ना। जो जवान आदमी के जो करने के काम थे बहादुरी के, वो तो होते नहीं है, ये नीच हरकतें चल रही हैं और इसी को चैलेंज भी कबूल करते हैं। तो जो इंसान के गैर खानदानी होने की दलील है, तो ये गैर खानदानी चैलेंज कबूल करते हैं। तो आपने ये कसम उठाई थी मैं ये खा के दिखाऊंगा, लेकिन उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं था। तो जब मरने लगोगे तो पता चलेगा कि आपने ये खा के अभी तक नहीं दिखाया। तो मरते वक्त फिर वसीयत करना लाजिम है कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे सरके में से ये कसम का कफारा अदा कर देना। मरने से पहले अदा करेंगे वो अदा नहीं होगा, क्योंकि मरने पे पता चलेगा कि भाई ये इसने कसम पूरी नहीं की है। तो ये तो कसम के अहकाम थे। बस आखिरी नुक्ता बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। और आखिरी बात इस हदीस से, इस वाक्य से हमें ये पता चली कि जौजा को खुश रखना तो अच्छी बात है, मगर बीवी के कहने में आके उसे खुश करने के लिए अपने ऊपर हलाल चीजों पर पाबंदी नहीं लगानी। जो चीज़ें अल्लाह ने जायज़ करार दी हैं, औरत को हक नहीं है कि मर्द को उससे रोके। आज बहुत सारी जायज़ चीज़ों में औरतें पाबंदियां लगाती हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, अपनी बहन पे खर्चा कर रहा है वो नहीं करनी। बात चीज़ों तो सिर्फ जायज़ नहीं है, सवाब की चीज़ें हैं। माँ बाप पे खर्चा कर रहा है, बहन भाइयों पे खर्चा कर रहा है, उनका ख्याल कर रहा है उसको, और बीवी के हकूक भी अदा हो रहे हैं, तो फिर भी वो नहीं, उधर क्यों खर्च कर रहे हो, मेरे ऊपर क्यों नहीं खर्च कर रहे सारे। तो भाई इन चीज़ों में अल्लाह ने बता दिया कि जब शहर पर पाबंदी नहीं लगा सकते बीवी को खुश करने के लिए, क्योंकि ये खुश, ये औरत के गोया के बेवकूफ़ होने की दलील है ना। उम्महातुल मोमिनीन ने जो मुतालबा किया उसमें तो उनकी हिकमत थी, उसमें तो हिकमत ये थी, मोहब्बत और गैरत थी। आज जो औरतें करती है ना उसमें तो कोई उसकी लॉजिक ही नहीं होती। तो अल्लाह ने बता दिया कि भाई जायज़ चीज़ों में अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी, तुम कर सकते हो उसको। औरत की ऐसे मुतालबे जो गलत मुतालबे हैं उनको पूरा ना करो। अल्लाह ने तुम्हें अगर कसम भी खा लिया तो उस कसम को भी तोड़ दो। और बहुत सारे असबाब मिलते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में इस पर मैं तफसीली बयान करूंगा। गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई सवाल की पर्ची नहीं है आज, अच्छी बात है। पिछले दफ़ा एक सवाल रह गया था, क्या था वो, ये हो गया था मसला कुरान मोबाइल वाला, मोबाइल पे कुरान मजीद के लिए वजू ज़रूरी है या नहीं, ये मसला बहुत से लोग पूछते हैं। तो मोबाइल पे जब कुरान मजीद पढ़ते हैं उसके लिए वजू ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोबाइल में कुरान मजीद होता ही नहीं है। जो आप मोबाइल के ऐप से जो डाउनलोड करते हैं ना कुरान मजीद, तो ये कुरान की शक्ल में नहीं होता, डिजिटल फॉर्म में होता है। जब आप बटन ऑन करके स्क्रीन पे लाते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे आईने के सामने आप कुरान मजीद ले आए। तो असल कुरान को तो हाथ नहीं लगा सकते, मगर शीशे में जो अक्स नज़र आ रहा है उसको आप बगैर वजू हाथ लगा सकते हैं। तो ऐसे ही कुरान जब मोबाइल या टैब की स्क्रीन पर आता है या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता है तो वो अक्स होता है, ओरिजिनल कुरान नहीं होता, लिहाजा उस अक्स को आप हाथ लगा सकते हैं बगैर वजू भी। अलबत्ता बेहतर और अफजल यही है कि बगैर वजू हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि शक्ल उसकी बिल्कुल ओरिजिनल कुरान जैसी होती है, अफजल यही है। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।